جمعہ 20 مئی کا سیروین سننے والوں کو فراز ہاشمی کا سلام۔ جنوبی پنجاب کے علاقے لیا میں ایک 20 سالہ لڑکی کی لاش درخت سے بندھی ہوئی ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق لڑکی کو ریپ کر کے اس کی لاش کو درخت سے باندھ دیا گیا۔ علاقے میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟
لوگوں میں بہت خوف و ہراس ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ انصاف کیا جائے۔
تفصیل ذرا دیر بعد سیروین میں۔ پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 20 سالہ لڑکی کے ریپ اور قتل کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جس کی لاش آج صبح ایک درخت سے بندھی ہوئی ملی۔ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
لیا کے نواحی علاقے نواکوٹ کے رہائشی ایک شخص نے رات پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی 20 سالہ بیٹی غائب ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ صبح اس لڑکی کی لاش پولیس چوکی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ بندھی پائی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق لڑکی کو قتل کرنے سے پہلے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملوث افراد کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے بارے میں فوج نے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ اب تک کی کارروائیوں میں 200 سے زائد شدت پسند مارے گئے ہیں، جن میں سے بیشتر غیر ملکی تھے۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
ضرب عصب آپریشن کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پشاور کے کور ہیڈ کوارٹر کا مختصر دورہ کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک ہونے والی کارروائیوں میں 200 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ ان کے 20 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ کو بتایا گیا کہ غیر ملکی شدت پسند، بالخصوص ازبکستان اور ترکمنستان سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند، نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی سلامتی کے لیے بھی بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، اور ان نیٹ ورکس کو بیرونی ممالک سے امداد مل رہی تھی۔
پاکستانی فوج کے مطابق شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث 2 لاکھ مقامی باشندے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ یہ متاثرین بنو میں قائم کیے گئے امدادی کیمپ میں آ رہے ہیں۔ آج پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر نے بتایا کہ دنیا بھر میں جنگ یا لڑائی کے باعث جبرن نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے۔ ادارے کے مطابق شام، وسطی افریقہ اور جنوبی سوڈان میں جاری لڑائی کے باعث اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ پاکستان عوامی تحریک نے تحریک منہاج القرآن کے لاہور میں دفتر کے باہر تصادم کے واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ آج پارٹی کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک کے قائد طاہر القادری کے صاحبزادے حسن محی الدین نے کہا،
سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملوث جملہ انتظامی اور پولیس افسران کو فوری طور پر برطرف کر دیا جائے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی اعلیٰ غیر جانبدار ججز کا کمیشن بنایا جائے۔
ادھر وزیراعظم میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے استدعا کی ہے کہ ان کی پارٹی مسلم لیگ نون کو اقتدار کی مدت پوری کرنے کا موقع دیا جائے اور احتجاج کا سلسلہ بند کیا جائے۔
مت ٹانگیں کھینچو بھائی، کام کرنے دو۔ کام کرنے آئے ہیں۔ اس پاکستان نے 65 سالوں میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں یار، 5 سال ٹک کر کام کرنے دو، اس ملک کی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے گا۔
عراق میں شیعہ فرقے کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی السیستانی نے جلد از جلد نئی حکومت کی تشکیل کی اپیل کی ہے۔ ان کا بیان ان کے نمائندے نے آج نماز جمعہ کے خطبے میں پڑھا، جس میں کہا گیا کہ آئندہ حکومت ماضی کی غلطیوں سے اجتناب کرے اور تمام عراقیوں کو بہتر مستقبل کی ضمانت دے۔ شام کے صوبے حما میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 34 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں روس کے حامیوں کی 2 ماہ سے جاری بغاوت پر قابو پانے کے لیے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے امن کا مسودہ تجویز کیا ہے۔ مسودے میں سرکاری فوج کی طرف سے یک طرفہ فائر بندی اور مذاکرات کرنے والوں کو معافی کی ضمانتیں دی گئی ہیں۔ مذاکرات کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان 10 کلومیٹر چوڑا علاقہ مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور موبائل فون کی چوری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اینڈرائڈ اور ونڈوز والے موبائل فونز میں کل سوئچ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے ارم عباسی سے۔
अमेरिका में सन 2013 में चोरी होने वाले मोबाइल फोन्स की तादाद 31 लाख तक पहुंची, जबकि यूरोप में हर 3 में से एक शहरी का फोन चोरी हुआ। किल स्विच चोरी होने वाले मोबाइल फोन को नाकारा बना देता है। हुकाम टेक्नोलॉजी फर्म्स पर जोर देते रहे हैं कि किल स्विच ही मसले का कारामद हल है। एप्पल और सैमसंग की तरफ से किल स्विच मुतारिफ कराए जाने के बाद अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मोबाइल फोन की चोरी 17%, जबकि सैन फ्रांसिस्को में 38% कम हुई। अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी किल स्विच के फायदे से कायल दिखाई देते हैं। उन्होंने एंड्रॉयड और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किल स्विच का फीचर शामिल करने का फैसला किया है।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
प्रोग्राम खेल के मैदान से।
फेवरेट टीमें स्पेन और ब्राजील हैं। सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं इनमें अर्जेंटीना और जर्मनी की टीमें।
फुटबॉल तो फुटबॉल है, फैंस तो देखेंगे।
प्रोग्राम खेल के मैदान से जुमे की सुबह जहानुमा में और फिर जुमे की ही रात सैरपीन में भी।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन बीबीसी उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। महाजरीन के आलमी दिन के मौके पर अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन UNHCR का कहना है कि दुनिया भर में जंग या लड़ाई के बायस मजबूरन नकल मकानी करने वालों की तादाद 5 करोड़ तक पहुंच गई है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी तादाद है। दुनिया भर में इस बरस महाजरीन की मजमू तादाद 5,20,00,000 बताई जाती है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 60,00,000 ज़्यादा है। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक तवील अरसे तक बेघर रहने वालों में 25,00,000 अफ़गान बाशिंदे भी शामिल हैं। इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा महाजिर अफ़गान ही हैं और किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन आबाद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 16,00,000 है। दुनिया भर में महाजरीन की सूरत हाल और ख़ास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में शुरू किए जाने वाली फ़ौजी कार्रवाई से बेघर होने वाले अफराद के बारे में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। पहले रुख करते हैं जनूबी पंजाब का, जहां एक दूर दराज गाँव में एक 20 साल लड़की की लाश दरख से बंधी हुई पाई गई है। जनूबी पंजाब के ज़िला लहिया के इलाके नवाकोट में इस लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल करके इसकी लाश को दरख के साथ बांध दिया गया। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है। लड़की के घर वालों ने FIR में एक शख्स को नामजद किया है। लाहौर से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट, जो एक सौती झलक से शुरू हो रही है।
ये उस लड़की के 15 साल भाई की आवाज़ है, जिसे लैया के एक निवाही देहात में रात ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। रात नवाकोट के रिहायशी एक शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि इसकी 20 साल बेटी गायब है और ये खदशा जाहिर किया कि इसे अगवा कर लिया गया है। रात भर पुलिस के साथ लड़की के घर वाले इसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी। सुबह इस लड़की की लाश पुलिस चौकी से 2 किलोमीटर के फासले पर एक दरख्त के साथ बंधी पाई गई। लड़की के वालिद ने वाके की तफसील कुछ यूं बताई।
फोन की था कि मैं आ रही हूं, घर आ रही हूं। ऐसा दादा 15 मिनट जैसे आ गया, पीछे फोन ही बंद थे, ये थे सारा को 11 बजे। बच्ची शादी नो उठे तो उगवा करके घिन गए तो उठे तो मारा ने, कत्ल किया ने, फांसी दी थी ने, कुत्ता मारा ने, तन्ना तोड़ा ने।
लड़की के एक रिश्तेदार का कहना है कि सुबह 6 बजे जब वो इसे तलाश करते हुए गांव के करीब गल्ला मंडी गए, जिसके पास दरख्तों का एक बड़ा सा झुंड है, तो उन्होंने देखा कि वहां दरख्त के पास एक ढेर सा पड़ा है। जब करीब गए तो देखा कि उनकी लड़की की लाश थी, जिसके गले में उसके दुपट्टे का फंदा था। लाश को दरख्त के साथ लगाकर गले में दुपट्टा डालकर उसे दरख्त से बांध दिया गया था। लड़की के रिश्तेदार का कहना था कि कत्ल करने से पहले उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया।
जो उसकी लाश थी ना सर बच्चे की, वो उसे भी हमने देखा था कि उसके एक तो उसकी टांग टूटी हुई थी।
अच्छा,
ठीक है ना सर। अच्छा, उसके बाद और उसके वजूद पर बहुत ज्यादा जख्म था। अच्छा। और उसके बाद उसकी जनाब जो है ना, जिनके नाना वगैरह से ब्लीडिंग बहुत थी सर, वो तो हमने देखी थी ना जब लाश से बाहर निकाले।
वाके की FIR दर्ज कर ली गई है। लड़की के खानदान के मुताबिक उसकी गल्ला मंडी के एक मुंशी से दोस्ती थी, जो दूध बेचने गांव आया करता था। लड़की के घर वालों को शुबा है कि वो इसके कत्ल में मुलव्वस हो सकता है। इस शख्स को FIR में भी नामजद किया गया है। पुलिस इस शख्स की तलाश के लिए छापे मार रही है।
لیا کے ڈی پی او غازی محمد صلاح الدین کہتے ہیں کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے گلا دبا کر مارا گیا ہے۔
چونکہ رات کو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ یہ لڑکی گھر سے گئی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد گھنٹے کے بعد یہ واپس آ گئی ہے، پھر دوبارہ سوئی ہوئی تھی تو پھر دوبارہ اٹھ کے چلی گئی ہے۔ تو اب پولیس نے جیسے اطلاع ملی، لوکل پولیس اور ہمارے ایک سینئر افسر ڈی ایس پی جو علاقہ کے ہیں وہ موقع پہ پہنچے ہیں، اس کی وہاں فوٹوگرافی کی گئی ہے، کرائم سین کی جو ایویڈنس ہمیں ملتی تھی اٹھائی گئی ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ڈی پی او کو ہدایت کی ہے کہ وہ جلد از جلد اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کریں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی لاہور۔
لیا سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جس شخص کو لڑکی کے والدین نے ایف آئی آر میں نامزد کیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیا کے جس گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا، اس گاؤں اور لڑکی کا سماجی پس منظر جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی ملتان میں مقامی صحافی محسن عدیل سے اور پوچھا کہ یہ نواکوٹ لیا سے کتنے فاصلے پر ہے اور لوگوں کا کیا رد عمل ہے۔
ہاں دیکھیے، یہ ہمارے ایک دور دراز کا علاقہ ہے لیا شہر سے، جو جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا جو رد عمل ہے، ایک تو خوف و ہراس بہت زیادہ ہے، دوسرا پولیس کافی تاخیر سے جو ہے وہ جائے وقوع پہ پہنچی اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرانزک لیبارٹری ٹیم کے قیامت کے پیش نظر انہوں نے مختلف زاویے سے تصاویر اتارنے کے لیے اس کو لاش کو لٹکے رہنے دیا، جس پر جو ہے لوگوں نے کافی احتجاج کیا، اور اس کے بعد پولیس کو فرانزک ٹیم کے آنے سے قبل ہی جو ہے اس کو لاش کو اتارا گیا اور پھر بعد میں اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا۔ لوگوں میں بہت خوف و ہراس ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ انصاف کیا جائے۔
ہم نے دیکھا کہ مختارہ مائی کا واقعہ بھی اسی خطے میں پیش آیا، تو اس کے واقعے کے بعد لوگوں میں آگاہی آئی، کچھ اس سے کوئی تبدیلی آئی، کچھ لوگوں کے رویے میں تبدیل ہوئے؟
جی، آپ نے جو پوچھا یہ جنوبی پنجاب میں ہی وہ بھی واقعہ جو ہے مختارہ مائی والا بھی، وہ بھی اسی علاقے میں پیش آیا، لیکن ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس میں کیونکہ آبادی کم ہے، خصوصاً ہماری تحصیل چوبارہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کچھ زیادہ ہی یہ اس طرح کے واقعات اجتماعی زیادتی کے پیش آتے ہوں، کیونکہ آبادی وہاں پہ کم ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے یہ بڑی تحصیل ہے۔ یہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، یہاں پہ یا تو بہت امیر لوگ ہیں جو جن کے سینکڑوں ایکڑ پہ جو ہے جن کا رقبہ ہوتا ہے، یا پھر بہت ہی غریب لوگ ہیں جو غلہ بانی جن کا جو ہے وہ پیشہ ہے۔
تو یہ جو خاتون جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، کس طبقے سے تعلق رکھتی تھی؟
یہ انتہائی غریب لوگ ہیں، اس کا والد اللہ دتا جو ہے وہ نابینا ہے، اور اس کے باقی جو بھائی ہیں وہ بھی اس سے چھوٹے تھے، کوئی 12 سال کا کوئی 13 سال کا اس کے بھائی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1.5 ماہ بعد، عید کے بعد، اس لڑکی کی جو ہے شادی طے تھی، اور اس کی بہن کی بھی، دونوں کی بھی یک وقت شادی ہونا طے تھی۔
یہ کیا کہ یہ ذاتی دشمنی کا واقعہ ہے؟
ہاں جی بالکل، یہ لڑکی رات جو ہے 11 بجے سے قبل ہی یہ جو ہے گھر سے غائب پائی گئی تھی، اور مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ گھر میں جو زیورات تھے وہ بھی غائب تھے۔ اب تک پولیس نے جو تفتیش کی ہے اور جن 2 افراد کو حراست میں لیا ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ قریب ہی کوئی آڑت کی دکان ہے جس کے چوبارے کے اوپر اس لڑکی کے ساتھ کوئی اجتماعی زیادتی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ 3 افراد غالباً بتائے جاتے ہیں اب تک کی پولیس تحقیقات میں۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ پولیس نے کسی پر شبہ ظاہر کر کے اسے گرفتار کیا یا کوئی مزید کوئی کارروائی کی ہو؟
جی پولیس نے اسی وقت سے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا، پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس کی جو ٹیمیں ہیں، ڈی ایس پی صدر ہیں یہاں پہ سعادت علی، ان کی سربراہی میں جو ہے وہ ٹیم کام کر رہی ہے، اور اب تک 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک تو یہ جو آڑت ہے جہاں پہ یہ مبینہ طور پہ یہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کا یہ منشی ہے، جسے سیکٹری بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ 2 افراد کو مشتبہ قرار دیتے ہوئے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر کے ان سے تفتیش جاری ہے۔
ملتان سے یہ تھے مقامی صحافی محسن عدیل۔ پاکستان کے دفاتر میں جنسی ہراساں سے متعلق قانون کو بنانے اور نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم مہر گڑھ کے مطابق گزشتہ 4 برس میں خواتین نے 3000 سے زیادہ جنسی ہراساں کے کیس درج کیے ہیں، جبکہ وفاقی محتسب کے پاس ایسے کیسوں میں تقریباً 80% کا تعلق سرکاری دفاتر سے ہے۔ ہماری نامہ نگار عمبر شمسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں کیس سامنے آ رہے ہیں تو یہ قانون کس حد تک مؤثر ہے۔ اس رپورٹ میں شناخت پوشیدہ رکھنے کے لیے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔
29 سالہ بطور اب بھی جب ان واقعات کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اپنے آپ کو مشکل سے سنبھال پاتی ہیں۔ جن دنوں انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا، دفتر سے گھر آ کر وہ خوب روتی تھیں۔ جب ان کے والدین نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا، تو نفسیاتی طور پر اتنی کشمکش میں تھی کہ وہ انہیں بتانے پر مجبور ہو گئیں۔ کہانی تب شروع ہوئی جب 6 سال قبل بتول نے بزنس میں ماسٹرز کے بعد اپنی پہلی نوکری ایک سرکاری دفتر میں شروع کی. اچھی کارکردگی کے باعث انہیں اعزاز بھی ملے, لیکن مزید ترقی کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب عباس نامی شخص ان کے افسر بنے. بتول نے مجھے فون پر بتایا کہ میں بڑی سادی لڑکی ہوں, پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بدنامی اور نوکری جانے کے ڈر کے باعث انہوں نے فون پر اپنی آواز ریکارڈ کروانے سے بھی انکار کر دیا. عباس بتول سے زمانی باتیں کرتے تھے. ان کے خلاف کمپنی کو بھیجی گئی شکایات میں, جس کی کاپی بی بی سی اردو کے پاس ہے, بتول کے دفتر میں ایک ساتھی مدثر نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک بار عباس نے سب کے سامنے بتول کو کہا, یہ ڈھیلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, اگلی بار پہنو گی تو پھاڑ کر پھینک دوں گا. بالآخر تنگ آ کر بتول نے عباس کے خلاف کمپنی کے سربراہ کو شکایت کا خط لکھا. جب عمل نہ ہوا تو پھر بتول نے دفاتر میں خواتین کے جنسی ہراس کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے وفاقی محتسب میں کیس درج کیا. 6 ماہ تک کارروائی چلی اور اس سال فروری کو عباس کو جبری ریٹائرمنٹ کی سخت سے سخت سزا سنائی گئی. تاہم اس تمام کارروائی کے باوجود عباس کی ترقی ہو گئی ہے اور سزا وہیں کی وہیں ہے. بتول نے بتایا, جب میں نے وفاقی محتسب میں عباس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی تب بھی وہ سب کے سامنے میری تذلیل کرتے تھے تاکہ میں دباؤ میں آ کر واپس لے لوں, اور کیونکہ ان کے سیاسی تعلقات ہیں انہیں دی گئی سزا پر عمل نہیں ہوا. بتول کے کیس کا شمار ان 18 کیسز میں ہے جہاں سزا دی گئی ہے. پاکستان میں جنسی ہراس سے خواتین کو دفاتر میں محفوظ رکھنے کے لیے 2010 میں قانون منظور ہوا تھا. اس قانون کی تشکیل دینے اور عمل کی نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم مہر گڑھ کے مطابق گزشتہ 4 برسوں میں جنسی ہراس کے 3,000 سے زیادہ کیس مختلف اداروں کے اندرونی انکوائری کمیٹیوں کے پاس جا چکے ہیں. ان اداروں میں سرکاری دفاتر, یونیورسٹیاں, کثیر قومی ادارے اور ہسپتال شامل ہیں. مہر گڑھ کا کہنا ہے کہ یہ وہ کیس ہے جن کے بارے میں انہیں معلوم ہے, اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اس قانون کے تحت اگر کوئی خاتون انکوائری کمیٹی کے فیصلوں کو یا تشکیل پر اعتماد نہیں رکھتی, وہ دفاتر میں خواتین کے جنسی ہراس سے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے وفاقی محتسب میں درخواست درج کرا سکتی ہیں. محتسب کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2011 سے لے کر اپریل 2014 تک 173 کیس درج ہو چکے ہیں, جن میں سے 77% کا تعلق سرکاری دفاتر سے ہے. جنسی ہراس سے متعلق قانون کے کیسز کرنے والی وکیل خدیجہ علی نے بتایا کہ ان کے پاس کس قسم کے کیس آتے ہیں.
جو ورک پلیس ہراسمنٹ کے کیسز ہیں اس میں موسٹلی اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ باس نے کمرے میں بلایا اور ہاتھ پکڑ لیا ہو. فزیکل ہراسمنٹ ہے, لیکن جو موسٹلی میں نے دیکھی ہے وہ ایموشنل, اور یہ کہ فیورز, سیکشل فیورز دینا, اور پھر اگر جو لڑکی ہے, ایون کوئی لڑکا ہے, وہ سیکشل فیورز کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتا تو پھر ریٹیلیشن, کام کی جگہ پہ تنگ کرنا, لیٹ آرس تک بٹھانا, پروموشن نہ کرنا, اے سی خراب کرنا, اس طرح کے زیادہ تر کیسز سیکشل ہراسمنٹ کے سامنے آئے.
انہوں نے مزید بتایا کہ جب خواتین کارروائی کرتی ہیں تو انہیں بہت ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے.
اس پہ انفارچونیٹلی سٹگما اور ٹیبو بہت زیادہ ہے. میں نے جتنے بھی کیسز کیے موسٹلی لڑکیوں نے اپنی فیملیز میں نہیں بتایا ہوا ہوتا, خاندان والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سیکشل ہراسمنٹ کا کیس کریں, کیونکہ وہ صاف صاف کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں تو ہمیں گھر میں بٹھا لیں گے, کیس نہیں کرنے دیں گے.
مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک بار کیس درج ہو جائے تو نوکری جانے کا ڈر بھی بہت ہوتا ہے.
جو اس کی ڈیفینیشن ہے ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ کی, کہ آپ کے کام کی جگہ پہ زوم آئینی باتیں کرنا, سیکشولی چارجڈ لینگویج استعمال کرنا, سیکشول جیسچرز, اس طرح کے سیکشول انڈر ٹونس کے ایکشنز جس سے آپ اپنی کام کی جگہ پہ کمفرٹیبل نہ ہو, ان کے ساتھ اس طرح کی سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی تھی. اور جب کیس دے کر کے تو بہت زیادہ لوگوں نے یہ بات کی کہ جی آپ تو 40 سال سے اوپر عمر کی عورت ہیں, آپ کو کون سیکشولی ہراس کرے گا. تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جنسی ہراسیت ہے, سیکشل ہراسمنٹ, اس کا تعلق عمر اور شکل و صورت سے نہیں ہے بلکہ ولنریبلٹی, کہ جو عورت ہے یا جو وکٹم ہے سیکشل ہراسمنٹ کی, وہ کتنی ولنریبل ہے. جس طرح اس کیس میں جو خاتون تھی ان کا کوئی شوہر نہیں تھا اور 3 بچوں کو پال رہی تھی تو اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی.
مہر گڑھ کی اہلکار ڈاکٹر فوزیہ سعید نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ بعض ایسے سرکاری دفاتر ہیں جہاں اس قانون کے خلاف ایک طرح کی مزاحمت نظر آتی ہے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو بریک ان کرنا بہت مشکل ہے. پی آئی ان میں سے ایک ہے. اس طرح کے کئی ہیں ادارے, ان کو ہم کہتے ہیں ہارڈ نٹس ہیں, کہ ان کو کریک کرنا بہت مشکل ہے. تو پی آئی اے کا آپ حال دیکھ لو, وہ یہاں تک بھی کرتے تھے. یہ اور بھی ایک دو انسٹیٹیوشن اس طرح کی نا شارٹ کٹس نکالتے ہیں, وہ یہ کہ جہاں کا کمپلین, جہاں کا اکیوزڈ ہے, اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو کمیٹی میں گھسا لیتے ہیں, یو نو, تاکہ وہ اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکے. تو اس طرح سے ہیں. ہم لوگ کچھ اداروں کو کورٹ میں بھی لے کر گئے. پنجاب یونیورسٹی ایکچولی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, مطلب یہ بالکل بیٹل کورٹ میں چلی. ایک پروفیسر صاحب ہیں جو بہت ہی زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں, اور ان کو 3 دفعہ کنوکشن ہوئی ہے, اور پھر اوپر سے سفارش لگا کے وہ آ جاتے ہیں. तो इस किस्म के केसेस आते हैं, उनके पीछे हम भी लगे रहते
हैं। ऐ जमाने वालों, मैं हूं ताड़ू, ताड़ ताड़ के देखूं मैं हूं वो माड़ू।
कुछ साल कबल गुलकार अली गुलपीर ने गाना बनाया जो मुआशरे में खवातीन के खिलाफ होने वाले जिंसी हिरास की अक्कासी करता है। ये पॉप गीत तो बहुत मकबूल हुआ, लेकिन रवैयों में तब्दीली लाना सबसे मुश्किल साबित हो रहा है।
वो लोग हरासर्स हैं, वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बहादुर लोग हैं और बेशरम भी हैं काफी, तो उनको शर्मिंदा नहीं होते वो लोग। अगर वो कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो वो शर्मिंदा नहीं होते, वो हाईएस्ट क्वार्टर से सिफारिशें लाके पूरे सिस्टम को टर्न अराउंड करते हैं, वो बाजू मरोड़ते हैं और वो वापस रीइंस्टेट होने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये कि हमारे सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो अभी भी सिफारिशें इस किस्म की लेते हैं जबकि उनको डांट के पीछे कर देना चाहिए। दूसरा ये कि सोशल प्रेशर हमने इतना बिल्ड नहीं किया कि कोई कन्विक्ट हो जाए तो वो शर्मिंदा हो।
पाकिस्तान में उन खवातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है जो मुलाजमत कर रही हैं, जिस रवैये और बर्ताव का सामना उन्हें सड़कों और बाजारों में करना पड़ता है, इसी तरह वो दफातर में भी महफूज नहीं बल्कि शायद ज्यादा मुश्किलात है। खवातीन माल नहीं, ये क्या कानून सिखाएगा या तरबियत? अंबर शमसी, BBC, इस्लामाबाद।
अंबर शमसी ने ही कौमी कमीशन बराए खवातीन की सरबराह खावर मुमताज से बात की और सबसे पहले उनसे पूछा कि 4 साल बाद इस कानून में क्या कमजोरियां या सुकम नज़र आ रहे हैं।
जितने हम समझते हैं कि शिकायत आए शायद उतनी नहीं पहुंच सकती। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि कानून के तहत आपकी अपनी कमेटीज़ भी हो सकती हैं जहाँ पर ये वाले बहुत सारे जो मसाइल वहीं पर रिजॉल्व हो सकते हैं। अब उसका कोई फॉलो अप हमने नहीं किया और हमें करना की ज़रूरत है ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर कमेटियाँ बनी थी और उन कमेटियों में कितने केसेस हो चुके, उसका कोई रिकॉर्ड ऐसा सच नहीं है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटीज़ हर सूबे में बनी हुई हैं,
लेकिन रिकॉर्ड तो बहुत ज़रूरी है ताकि यही अंदाज़ा हो सके ये कितने मुअसर हैं, इस पर क्या पेनल्टीज़ लग रही हैं, उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं।
हाँ, ये एक तो जो अम्बर्समैन के ऑफिस में आती है उनका तो रिकॉर्ड है आपके पास, यहाँ पर इस्लामाबाद में जो फेडरल लेवल पे है वहाँ शायद सबसे ज़्यादा अभी तक आई हैं। उनके पास जो मेरा लास्ट काउंट था कोई अबाउट 70 का था, जो कि वैसे कहने को कम है, लेकिन इस लेवल तक आना भी एक बहुत अहम बात है कि आप वहाँ तक पहुँचे। जो हमने ख़ुद जितनी भी भेजी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं भेजी हैं, कोई आधी दर्जन या 8-9 ही होंगी, लेकिन उन पर सब पे एक्शन हुआ है तो वो एक अच्छी उसकी इंडिकेशन है। लेकिन इसके बारे में सबको पता भी नहीं है और फिर जब लोकल लेवल पे ग्रीवेंस कमेटी पे भी लोग जो जाते हैं ज़रा सा घबराते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सोशल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, सेटअप ऐसे हैं कि ये बहुत से लोगों को उम्मीद ये नहीं होती है कि ये इंडिपेंडेंट होगी कमेटी। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं बार बार उसकी कमज़ोरियाँ भी देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है। और कुछ चीज़ें इस कानून से बाहर भी रह गई हैं उसकी इंटरप्रिटेशन पर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स का ख्याल है कि हमारा जो कॉलेज है वो वर्क प्लेस है कि नहीं है, तो इस पर इंटरप्रिटेशन है जो उसमें शेड्यूल में लिखा हुआ है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखी है, लेकिन कहीं कहीं हमें ये लगता है कि वो उसके दायरा कार में पूरी तौर पे नहीं आ रही हैं।
जो वफाकी मोहतसब के पास केसेस आए हैं उनमें से ये देखने में आया है कि 70% ऐसे हैं जो सरकारी दफातर से, इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर मामले इंटरनली हल नहीं हो पा रहे।
ये तो बात सही है और वहाँ पर ठीक है, फिर इसीलिए ओम्बर्समैन बना है, अगर आपके अंदरूनी तरीके से नहीं हल हो सकते तो दूसरी जगह जाएं। लेकिन ये चीज़ें होती ना, एक वो किसी चीज़ को मेन स्ट्रीम होने में भी वक्त लगता है। 4 साल पहले कानून बना, आशा तो पहले से ही 100 से ज़्यादा तंजीमें थी जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन सरकारी दफातर में और बड़े उन इंस्टीट्यूशंस में ये नई चीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता 1 साल तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ही लगी थी कि आपने कमेटीज़ बनाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी भी सब में नहीं है। अलावा KP की तरफ से हमें अच्छा सा जवाब आया कि उन्होंने उनकी जो वेमेन स्टेटस कमीशन है ना, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बना रहे हैं ऑन वेमेन स्टेटस, ये उनकी जिम्मेदारी अब हो जाएगी कि हरेसमेंट के केसेस वो भी सुन सकेंगे अपने लिए।
कौमी कमीशन बराए खवातीन की सरबराह खावर मुमताज का इंटरव्यू आपने सुना। अब एक खबर मशरक वस्ता से। शुमाली इराक में BG की ऑयल रिफाइनरी और तलफर के हवाई अड्डे पर कब्जे के लिए इस्लामी अस्करियत पसंदों और हुकूमत की हामी ताकतों के درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ بی جی میں عراق کے کا تیل کا سب سے بڑا کارخانہ ابھی تک باغیوں کے گھیرے میں ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے تلفر کے ہوائی اڈے کے زیادہ تر حصے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ جمعے کو جاری اس تازہ لڑائی سے ایک دن قبل امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا تھا کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر عراق میں شدت پسندوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن اور مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ تاہم صدر اوباما نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا تھا کہ امریکی زمینی فوج عراق میں لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں بھیجی جائے گی۔ امکان ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری جلد ہی امریکہ جائیں گے جہاں وہ ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے اس بات پر زور دیں گے۔ یہ خبر اس خبر کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ خبر موجود ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی ہیں مونا رانا۔
برازیل میں جاری فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں آج تین میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلا میچ گروپ ڈی کی ٹیموں اٹلی اور کوسٹاریکا کے درمیان ہے۔ یہ دونوں ٹیموں کا دوسرا میچ ہے اور دونوں ہی اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں۔ دوسرے میچ میں سابق عالمی چیمپئن فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں، جبکہ آج کا تیسرا مارکا گروپ ای ہی کی ٹیموں ہانڈرس اور ایکواڈور کے درمیان ہے۔ اٹلی اور کوسٹاریکا کے درمیان میچ میں جہاں اٹلی کی ٹیم کے جیتنے سے وہ دوسرے راؤنڈ میں پہنچنے میں کامیاب ہوگی، وہیں اٹلی کی فتح سے انگلینڈ کی ٹورنامنٹ میں امیدیں قائم رہ پائیں گی۔ تاہم اس کے لیے کوسٹاریکا کے خلاف اس کا اگلا مقابلہ کافی کڑا امتحان ہوگا۔ ابھی تو یوروگوئے سے ایک کے مقابلے دو گول سے شکست کے بعد انگلینڈ کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ساؤ پاولو میں ہونے والے اس میچ میں یوروگوئے کے سٹار کھلاڑی لوئس سوریز انگلینڈ پر بھاری پڑ گئے۔ لوئس سوریز نے میچ کے 39ویں منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی۔ انگلش اسٹرائکر وین رونی نے 75ویں منٹ میں گول کر کے اسکور برابر کیا۔ تاہم لوئس سوریز نے 85ویں منٹ میں دوسرا اور فیصلہ کن گول کر کے یوروگوئے کو فتح دلا دی۔ باوجود اس کے کہ یوروگوئے سے ہارنے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم عالمی کپ فٹ بال سے باہر ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے، انگلش ٹیم کے مینیجر رائے ہڈسن مصر ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کل گروپ سی میں ہونے والے میچز میں کولمبیا نے آئری کوس کو 2-1 سے ہرایا، جبکہ جاپان اور یونان کا میچ بنا گول برابر رہا۔ پورٹ آف اسپین میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کی ٹیم نیوزی لینڈ سے میچ جیتنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے پر نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 257 رنز بنائے تھے اور یوں اسے صرف 18 رنز ہی کی برتری مل سکی۔ لیڈز میں آج سے انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو بیٹنگ کی دعوت دی اور سری لنکا کی ٹیم نے کھانے کے وقفے تک 74 رنز پر اپنے دونوں اوپنرز گنوا دیے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے بارش کے سبب بے نتیجہ رہا اور یوں بھارت نے ون ڈے سیریز 2-0 سے جیت لی۔
جیسا کہ آپ نے کھیلوں کی خبروں میں مونا رانا سے سنا، فٹ بال ورلڈ کپ 2014 کے پہلے مرحلے کے میچ جاری ہیں اور آج گروپ ڈی اور گروپ ای کی ٹیموں کے درمیان 4 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ آج جمعہ ہے، اسپورٹس راؤنڈ اپ پروگرام میں شامل رہے گا سیروین کے نصف پر۔ اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر۔
پاکستان میں جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کی پولیس نے ایک 20 سالہ لڑکی کے ریپ اور قتل کی تفتیش شروع کی ہے، جس کی لاش آج ایک درخت سے بندھی ہوئی ملی۔ وزیراعلی پنجاب میاں شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ لاہور میں تحریک منہاج القرآن کے دفتر کے باہر تصادم کے واقعے کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں 2 لاکھ مقامی باشندے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ عراق میں شیعہ فرقے کے رہبر اعلیٰ نے جلد از جلد نئی حکومت بنانے کی اپیل کی ہے۔ یوکرین کی نئی حکومت نے مشرقی علاقوں میں بغاوت پر قابو پانے کے لیے امن کا مسودہ پیش کیا ہے، اور بھارت کے سینئر سیاستدانوں نے حکومت کی ہدایات پر شدید تنقید کی ہے، جن میں سرکاری افسران کو سوشل میڈیا اور سرکاری رابطوں کے لیے ہندی زبان استعمال کرنے کا کہا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ ہر سال 20 جون کو مہاجرین کے عالمی دن کے طور پر مناتا ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے مہاجرین کے بارے میں ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ تسلیم کرتا ہے کہ مہاجرین کے باس کیمپ مستقل حیثیت اختیار کر گئے ہیں، جن میں اسکول، ہسپتال اور کاروبار بھی قائم ہیں، لیکن یہ کیمپ کبھی گھر نہیں بن سکتے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد ارسلان۔
یو این ایس سی آر کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا کہ مہاجرین کی تعداد میں یہ اضافہ امدادی اداروں کے لیے ایک ڈرامائی چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی مجموعی تعداد 5,12,00,000 ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 60,00,000 زیادہ ہے۔ انتونیو گوٹیرس کا کہنا تھا کہ لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ پرانی لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔
This is the largest number since the Second World War, and this demonstrates how dramatic the present situation.
یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ موجودہ صورتحال کیسی ڈرامائی ہے، اور یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ سال حالات کی خرابی کے باعث اپنے علاقے چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد 32,200 تھی، اس سے ایک سال قبل ان کی تعداد 22,200 تھی، اور اس سے ایک سال پہلے ان کی تعداد 14,000 تھی، اور یہ ارتقائی عمل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ فرق ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ دنیا زیادہ پرتشدد ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور فلاحی کام کرنے والوں کی نظر سے دیکھا جائے تو ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق طویل عرصے سے بے گھری کی حالت میں رہنے والوں میں 25,00,000 افغان باشندے ہیں، اور کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 16,00,000 ہے۔ یو این ایچ سی آر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی تعداد میں اضافہ شام میں جاری جنگ کے باعث دیکھنے میں آیا۔ صرف شام ہی میں 65,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں، مگر وسطی افریقہ اور جنوبی سوڈان میں جاری لڑائی کے باعث بھی اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی اس بڑی تعداد سے نمٹنے کے لیے فلاحی اداروں کی کوئی تیاری نہیں ہے۔
We live in a world that has very limited capacity to prevent conflicts and to solve them.
ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کے پاس تنازعات کو روکنے اور ان کو حل کرنے کی بہت ہی محدود صلاحیت ہے، ایک ایسی دنیا جس میں طاقت کے تعلقات واضح نہیں ہیں، سب کچھ ناقابل اعتبار ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے جگہ چھوڑنے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اذیت میں ہیں، اور یہ ایک ڈرامائی چیلنج کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے ان فلاحی اداروں کے لیے، جن کے پاس ایک ہی وقت میں بہت سے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کم وسائل ہیں۔
انتونیو گوٹیرس کا کہنا تھا کہ اگر ان افراد میں اپنے ہی ملک میں بے گھر ہونے والوں کو شامل کیا جائے تو دنیا میں بے گھر افراد کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں 33 کروڑ سے زائد بے گھر افراد ہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیوں کے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ایک طرف تو انہیں مہاجرین کی مدد کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیاسی دھڑے اور سیکیورٹی کونسل ان لڑائیوں کو ختم کرنے یا انہیں روکنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے تھے محمد ارسلان۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صرف شام ہی میں 65,00,000 بے گھر افراد ہیں۔ شام کی لڑائی کے باعث کئی خاندان ایک سے زیادہ مرتبہ بے گھر ہوئے۔ ان کے لیے خوراک، پانی، قیام اور طبی سہولیات تک رسائی محدود رہی، اور لڑائی والے علاقے کے اندر ہی رہنے کی وجہ سے امدادی اداروں کا ان تک پہنچنا بھی مشکل تھا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم سیف دی چلڈرن کے ساتھ منسلک فارس قاسم اردن میں مہاجرین کے ایک کیمپ میں کام کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے فون پر میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا اب بھی شام سے مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے؟
صورتحال کچھ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر ہفتے 1,000-1,500 بندہ اندر آ رہا ہے، اور کچھ لوگ واپس بھی جاتے ہیں اپنے گھر بار دیکھنے کے لیے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ اب شام کی اگر آپ لڑائی کا منظر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پیریڈ پہ ایک علاقے میں بہت دیر تک لڑائی رہتی ہے، کچھ جگہوں پہ لڑائی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جارڈن میں کمی پیدا ہوئی ہے پچھلے 1-1.5 مہینے میں آپ کہہ لیں لوگوں کے اندر آنے میں۔
فارس قاسم، ان کیمپوں کے اندر کی کیا صورتحال ہے؟
جو جارڈن میں 3-4 بڑے کیمپ ہیں، سب سے بڑا کیمپ جو ہے وہ زاتری کیمپ کہلاتا ہے، ادھر 1,00,000 لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ کیمپ کھلا تھا اگست 2012 میں، تو اب یہ کیمپ تو بہت ویل سیٹلڈ ہے، اس کے اندر ہر قسم کے کھانے کی بھی اشیاء ملتی ہے، ادھر اسکول بھی میسر ہیں، ادھر ہسپتال بھی موجود ہو گئے ہیں، کافی حد تک ایک شہر کا منظر بن چکا ہے۔ باقی کیمپوں میں ابھی شروعات ہوئی ہے کام کی۔
تو قاسم، سیو دی چلڈرن سے آپ منسلک ہیں، اور بتائیے کہ بچوں کی ضروریات کس حد تک آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کس قسم کی طبی امداد مہیا کی جا رہی ہیں؟
بچوں کا یہ ہے کہ پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ جو پناہ گزیر آ رہے ہیں سیریا سے، ان میں سے 50-60% بچے ہی ہیں جو 18 سال کی عمر سے کم ہیں، تو تعداد بچوں کی بہت زیادہ ہے ان سب پناہ گزیروں کے نمبر کے اندر۔ تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں سیف دی چلڈرن جیسا ادارہ کہ ہمیں بچوں کے جو بیسک نیڈز ہیں، جو ان کی بالکل بنیادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا سب سے اہم ہے، جس میں تعلیم نمبر 1 آتی ہے، ان کا راشن، ان کا کھانا پینا، ان کے لیے کھیلنے کی جگہ۔ ایک بچے کے پاس اگر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ اسے کہیں تم بند ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یا اپنے اسکول میں بیٹھ جاؤ، تو وہ بھی ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو عمر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ان کو تجربے حاصل ہونے ہیں یا جس سے ان کی ایک شخصیت پیدا ہوگی، ان پہ بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اور ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے، اس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ ایسے بچے جو اسکول نہ جائیں، جن کے اگر والدین یا ان کے بھائی بہن یا کوئی اور گھر والے قتل ہو جائیں لڑائی میں دیکھتے ہوئے، تو بہت بڑا چانس ہے کہ وہ بھی اس لڑائی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اگر ابھی نہیں تو 5-6 سال بعد 10 سال بعد۔ اگر وہ تعلیم سے محروم رہیں گے، اگر ان کو بنیادی ضروریات نہیں ملیں گے، اس محرومیت کی وجہ سے وہ جنگ کا ایک حصہ بن جائیں گے بہت جلدی۔
اردن کے ایک مہاجر کیمپ سے سیف دی چلڈرن کے اہلکار فارس قاسم کو آپ نے سنا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع کیے جانے کے باعث مقامی آبادی بڑی تعداد میں نقل مکانی کر کے محفوظ علاقوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ حکومت نے لوگوں کے لیے کئی جگہوں پر کیمپس بھی قائم کیے ہیں۔ اس علاقے سے تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار شاہزیب جیلانی علاقے میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ شاہزیب، آپ کہاں تک پہنچ پائے ہیں اور صورتحال کیا ہے؟
فراز، میں اس وقت ہوں بنو شہر کی جو مین کوہاٹ سڑک ہے، وہاں پہ موجود ہوں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں ہم نے کئی یہاں پہ ٹرک دیکھے ہیں، ٹریکٹر، ٹرالیاں، بسیں یہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شمالی وزیرستان سے کل اور آج نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت شدید گرمی ہے، ابھی میں نے ٹیمپریچر چیک کیا ہے تو کوئی 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن گرمی ایسی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 45 سے بھی اوپر محسوس ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو فیملیاں آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ میں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان میں خواتین بھی تھیں، بچے تو بہت سارے بچے نظر آئے، بزرگ اس میں ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو راستہ وہ عمومی طور پر میر علی سے یہاں بنو میں 1 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، انہیں 27-28 گھنٹے لگ گئے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ پہ آرمی کی چیک پوسٹیں ہیں، وہاں پہ تلاشی ہو رہی ہے، ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، اور اس پورے سلسلے میں کافی انہیں دقتیں ہیں، کافی اس میں ٹائم لگتا ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو کافی مشکلات میں یہ لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں۔
جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ لوگ کیمپوں کی طرف جا رہے ہیں یا یہ شہروں کی طرف جا رہے ہیں؟
دیکھیے، کیمپوں کی طرف بالکل نہیں جا رہے ہیں۔ دو کیمپ ہیں، ایک تو ہے جو جب آپ بنو میں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے ہے، اس کیمپ تک ابھی تک کسی کو رسائی نہیں دی گئی، میڈیا کو یا ذرائع ابلاغ کو، رپورٹرس کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ آرمی کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے اس جنگ کا، جس کو ابھی سمجھیں کہ 6 دن ہو چکے ہیں، وہ بالکل آرمی کے ہاتھ میں رہے، اس پر اس کی مضبوط گرفت رہے۔ ایک اور کیمپ ہے جو بنو شہر سے جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کا، وہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں بار بار یہاں پہ یہ سننے کو مل رہا ہے
کہ وزیرستان کے لوگ مجبور ضرور ہیں، غریب ضرور ہیں، کافی مشکلوں میں ہیں، لیکن ان میں خودداری ہے، ان میں عزت نفس ہے، اور ان کی اکثریت نہیں چاہتی کہ وہ جا کے ان کیمپوں میں بیٹھے جہاں پہ اکثر جگہ پہ پانی نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، اور وہاں پہ وہ فقیر بن جائیں یا وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔
تو اگر یہ کیمپوں میں نہیں جا رہے تو پھر ان کی رجسٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟
حکومت اس کو یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے ان میں شدت پسند نہ ہو۔ رجسٹریشن کا ایک مقصد یہ ہے کہ انہیں پوری طرح اندازہ ہو کہ کون کون وہاں سے نکل رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے اس وقت بھی جو ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا ہوا ہے جس پہ بہت سارا سامان لگا ہوا ہے، چارپائیاں ہیں، اس کے جب وہ چیکنگ سے گزرتا ہے تو اس کے سامنے ایک سرٹیفکیٹ کا لگا ہوا ہے جو آرمی والے لگاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی پوری چیکنگ کی ہے۔ میری اب سے کچھ دیر پہلے یہاں کے جو کمشنر ہیں محسن شاہ، ان سے بات ہو رہی تھی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ جی سننے میں آ رہا ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہوئے ہیں شمالی وزیرستان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعداد 2 لاکھ تک بالکل پہنچ گئی ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 دنوں میں جب سے کرفیو وہاں سے اٹھایا گیا ہے تو کافی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ کہ حکومت نے آپریشن پہلے کیا اور اب بعد میں انتظامات وغیرہ پہ غور ہو رہا ہے۔ آج پشاور میں ہیں وزیر اعظم نواز شریف، ہیں آرمی چیف وہاں موجود ہیں، وہ بار بار بیان تو یہ دے رہے ہیں کہ جو متاثرین ہیں ہم ان کی بھرپور امداد کریں گے، لیکن اگر آپ ماضی کا تجربہ دیکھیں اور پچھلے 6 دن کا تجربہ دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ ان متاثرین کی کوئی امداد حکومت کی طرف سے ہوگی۔
بنو سے شازیب جلانی کو آپ نے سنا۔ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی وجہ سے علاقے سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو صوبہ خیبر پختونخوا تک محدود کرنے کے لیے دوسرے صوبوں بالخصوص پنجاب، سندھ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ نے حکمت عملی تیار کی ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں کے مطابق خفیہ اداروں کی طرف سے بھیجی جانے والی رپورٹس میں اس آپریشن کی وجہ سے وہاں شدت پسندوں کے نکل کر صوبے کے مختلف شہروں اور بندوبستی علاقوں میں پناہ لینے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
راولپنڈی کے ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار عبدالرشید کے مطابق ان رپورٹس کی روشنی میں اٹک کے قریب پنجاب کی صوبہ خیبر پختونخوا سے ملنے والی سرحد پر واقع چیک پوسٹوں میں پولیس اہلکاروں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جن کا کام شمالی اور جنوبی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں سے آنے والے افراد کو چیک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا میں مارگلا کی پہاڑیوں کے قریب بھی ایک چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے، جبکہ پیر ودائی کے قریب آرمی کی چیک پوسٹ پہلے سے ہی موجود ہے۔ راولپنڈی پولیس کے ذرائع کے مطابق مارگلا چیک پوسٹ کے قریب 100 سے زائد افراد کو واپس صوبہ خیبر پختونخوا بھجوا دیا گیا ہے، جو فوجی آپریشن کے بعد قبائلی علاقوں سے ہجرت کر کے راولپنڈی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں کرائے پر رہائش رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں جانے والے راستوں پر بھی ناکے لگا کر قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی چیکنگ سخت کر دی گئی ہے، جبکہ صوبہ سندھ کی حکومت نے پنجاب سے ملنے والی سرحد صادق آباد اور اباڑوں کے قریب بھی پولیس کی چیک پوسٹوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کی خاصی نفری بھی وہاں پر تعینات کر دی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے صوبہ خیبر پختونخوا سے وفاقی دارالحکومت کی طرف آنے والے راستوں پر چیکنگ کو مزید سخت کر دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ایس پی صدر سرکل کیپٹن ریٹائرڈ محمد الیاس کے مطابق ان کے سرکل میں شہری حدود میں واقع ناکوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے نواحی علاقوں جن میں ترنول، شاہ اللہ دتا، میرا اکو، نورپور شاہاں، مسلم کالونی اور باراکہو کے علاقوں میں سرچ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم اس ضمن میں حتمی منظوری وزارت داخلہ سے لی جائے گی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ایک افسر کے مطابق گزشتہ 1 سال میں اسلام آباد کے مختلف علاقوں ترنول اور باراکہو میں 80% زمین خریدنے والوں کا تعلق وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے ہے، جن میں سے زیادہ تر خریداروں کا تعلق شمالی اور جنوبی وزیرستان سے ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں فوج کو تمام وسائل فراہم کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ ادھر دوسری طرف شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے 6ویں روز تازہ کارروائیوں میں غیر ملکیوں سمیت 12 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف نے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کا تازہ صورتحال جاننے کے لیے آج پشاور کا مختصر دورہ کیا۔ اس دورے میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک ہونے والی کاروائیوں میں 200 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ ان کی 30 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ شمالی وزیرستان کے علاقوں میران شاہ اور میرلی میں شدت پسندوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کے فرار کے راستوں کے ساتھ ساتھ ان کو رسد پہنچانے کے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بریفنگ میں وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ کو بتایا گیا کہ غیر ملکی شدت پسند، بالخصوص ازبکستان اور ترکمنستان سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی سلامتی کے لیے بھی بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے، اور ان کے نیٹ ورکس کو بیرونی ممالک سے امداد مل رہی تھی۔ بعد میں وزیر اعظم نے کور ہیڈ کوارٹر میں واقع شہداء کی یادگار پر پونوں کی چادر بھی چڑھائی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے گورنر ہاؤس پشاور کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے صحافیوں سے مختصر بات چیت بھی کی۔ وزیر اعظم نے صحافیوں کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن میں پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہے، اور قوم اس جنگ میں ہر مشکل کو عبور کرے گی۔ ادھر دوسری طرف قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آج چھٹے روز بھی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رہا، اور تازہ کاروائیوں میں غیر ملکیوں سمیت 12 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے آج جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ میران شاہ کے علاقے کتب خیل میں کوبرا ہیلی کاپٹروں نے کاروائی کی ہے، جس میں شدت پسندوں کے 3 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، BBC پشاور۔
سیربین، آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک خبر بلوچستان سے، جہاں کوئٹہ میں وکلا نے تحفظ ماحولیات کے ٹریبیونل کے سربراہ کی ہلاکت کے خلاف عدالتوں کا بائیک آؤٹ کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
تحفظ ماحولیات ٹریبیونل بلوچستان کے سربراہ سخی سلطان ایڈوکیٹ کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر کے جناٹ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا۔ SP صدر محمود نوتیزی نے BBC کو بتایا کہ صبح 2 نامعلوم مسلح افراد موٹر سائیکل پر جناٹ ٹاؤن میں واقع ٹریبیونل کے دفتر آئے۔ ان میں سے ایک موٹر سائیکل کے ساتھ دفتر کے باہر کھڑا رہا، جبکہ دوسرا پہلے دفتر کی آتے میں داخل ہوا۔ دفتر میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کمرے میں گیا جہاں ٹریبیونل کا سربراہ بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس افسر کے مطابق حملہ آور نے 9mm پسٹل سے گولی سخی سلطان کے سر پر ماری، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ سخی سلطان ذاتی محافظ نہیں رکھتے تھے۔ حملہ آوروں نے ان پر حملے کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب وہاں بہت زیادہ رش نہیں تھا، جس کے باعث وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سخی سلطان کا شمار کوئٹہ کے معروف شہریوں اور سینئر وکلا میں ہوتا تھا۔ ان پر حملے کی ذمہ داری کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ ان کی ہلاکت کے خلاف وکلا نے کوئٹہ شہر میں بطور احتجاج تمام عدالتوں کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کرنے کے علاوہ سیول اسپتال کے باہر احتجاج بھی کیا۔ وکلا نے پیر اور منگل کو بھی اس واقعے کے خلاف عدالتوں کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے۔ سخی سلطان کی سیاسی حوالے سے وابستگی پیپلز پارٹی سے تھی۔ پیپلز پارٹی نے ان کی ہلاکت کے خلاف سوگ کا بھی اعلان کیا ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد کوئٹہ شہر میں حالات بھی خراب ہوئے، لیکن سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اب حکومتی اقدامات کے نتیجے میں یہاں حالات بہتر ہوئے ہیں، اور ماضی کے مقابلے میں اب کوئٹہ شہر میں تشدد، بالخصوص ادب بنا کر قتل کے واقعات میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔
کوئٹہ Put your flags up in the sky. In the sky. And the world's got a sound. Chi, 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 le, le, le. Viva Chile.
I feel sorry for you guys, Spain. You go home too early.
جو ورلڈ کپ 2010 جیتا تھا وہ ان کی فارمیشن تھی 4-2-3-1.
جیب خالی تو نہیں رہتی؟
نہیں جیب ٹائٹ.
برازیل میں عالمی کپ کے خوبصورت رنگ، فٹ بال میں اسپین کی بادشاہت ختم، چلی میں جشن اور پاکستانی خاتون فٹ بالر مالدیپ میں. کھیل کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ اور شاپنگ بھی. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آج بھی تمام تر ذکر برازیل میں جاری فٹ بال کے عالمی کپ کا، جو اب پوری طرح دنیا بھر کے شائقین کو اپنے سحر میں لے چکا ہے. عالمی چیمپئن اسپین کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے. ہالینڈ کے ہاتھوں پہلے میچ میں شکست سے وہ ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ چلی کے مہلک وار نے عالمی چیمپئن ٹیم کا یہ ورلڈ کپ پہلے ہی راؤنڈ میں ختم کر دیا. کچھ کا خیال ہے کہ اسپین کی 2008 سے قائم بالادستی کا خاتمہ ہو گیا ہے. اسپین کی اس درگت پر سب سے زیادہ خوشی ظاہر ہے چلی والوں کو تھی، جو اسٹیڈیم سے باہر آتے ہوئے دلچسپ فکروں سے اسپین والوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے. عالمی کپ کے ان رنگوں میں میزبان برازیل کا اپنا انداز نمایاں طور پر جھلک رہا ہے. برازیلینز اپنے اسٹار کھلاڑی نیمار کے اسٹائل پر نیمار ڈانس میں مصروف ہیں، اور جب بات آئے برازیل کے قومی ترانے کی تو ان کا جوش و خروش آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے.
They know what importance is the title in your country. Everyone are expecting, first of all, Brazil in the final.
برازیل کے ایک سابق کھلاڑی جونینیو کہہ رہے ہیں، سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عالمی ٹائٹل کی اس ملک میں کتنی اہمیت ہے. ہر کوئی توقع کر رہا ہے کہ برازیلین ٹیم نہ صرف فائنل میں پہنچے بلکہ عالمی کپ بھی جیتے. ظاہر ہے تمام کھلاڑی ان توقعات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان پر دباؤ بھی ہے. میں نے عالمی کپ کے اب تک کھیلے گئے ان میچوں کا تجزیہ کرنے کے لیے کوئٹہ میں پاکستانی فٹ بال ٹیم کے ایک سابق کوچ اختر محی الدین کو زحمت دی، اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ اسپین کا عالمی کپ سے باہر ہونا کیا متوقع تھا اور اس کی وجہ کیا بنی ہے.
گروپ بی جو ہے اس میں نیدرلینڈ اور اسپین جو ہے یہ کوالیفائی کرنا تھا اس میں ناک آؤٹ سٹیج کے لیے، لیکن چلی جو ہے اس کو اپ سیٹ کر سکتا ہے کسی ایک ٹیم کو. یہ پہلے سے میری تھوڑی سی آبزرویشن تھی اور میری اپنے ایک وہ تھا، لیکن اسپین کا جو سب سے میں بولتا ہوں ڈراپ بیک تھا اس ورلڈ کپ میں، سب سے پہلی بات یہ کہ اس نے 2010 ورلڈ کپ میں جو ان کے جو اسٹار جو پلیئر تھے وہ 2010 ورلڈ کپ جیتے ہیں، میجارٹی وہی پلیئر ان لوگوں نے فرسٹ میچ میں نیدرلینڈ کے اگینسٹ ڈالے. جو سیکنڈ اس کا جو ڈراپ بیک تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ورلڈ کپ 2010 جیتا تھا وہ ان کی فارمیشن تھی 4-2-3-1، جو ایک ورلڈ کپ میں ان کو سوٹ کرتی تھی، اور ان لوگوں نے اسی فارمیشن سے ورلڈ کپ ون کیا تھا. لیکن اس میں ان لوگوں نے 4-3-3 اپلائی کیا، جو میرے حساب سے غلط ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ روم اسپیشلی کاؤنٹر اٹیک کرنے والی ٹیم جیسے نیدرلینڈ ہے اس کے لیے بہت زیادہ سپیس ان لوگوں نے دی، جو اپنے گول کیپر اور اپنے جو ڈیفینسو لائن ہے، ایون ڈیفینسو لائن اور مڈ فیلڈ کے درمیان
میں. اختر محی الدین سے میں نے پوچھا کہ شائقین کے نقطۂ نظر سے برازیل ایک مقبول ٹیم ہمیشہ سے رہی ہے، اس مرتبہ آپ برازیل کی ٹیم کو کہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
اگر آپ نے ان کو کروشیا کے اگینسٹ بھی دیکھا ہو، برازیل نے بہت ہی اچھا، آپ تو بولتے ہیں اچھا کھیلا، لیکن ایز اے ایکسپرٹ یا ایز اے میرا جو نالج ہے تھوڑا بہت فٹ بال کے پوائنٹ آف ویو سے، ان لوگوں نے وہ میچ بھی اس سٹینڈرڈ کا نہیں کھیلا جس سٹینڈرڈ کو ان کو کھیلنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ برازیل اب بھی سیمی فائنل تک تو جانے کے چانسز ہیں، لیکن جرمن اور اٹلی یہ دو بہت ہی بیلنس ایسی ٹیمیں ہیں جو ایک طرح سے جو ٹیمپو ہے جو پیس ہے وہ پیس ٹیمپو ان دونوں ٹیموں کا وہ ہے جو ورلڈ کپ کا پیس ہے.
چلے گا.
پاکستان میں مردوں کی فٹ بال کا حال اچھا نہیں ہے، ایسے میں خواتین فٹ بال کا کیا ذکر؟ خواتین کھلاڑی جتنا بھی کھیلتی ہیں وہ صرف اور صرف قومی فٹ بال چیمپئن شپ تک محدود ہے. رہی بات ملک سے باہر کھیلنے کی تو یہ مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستانی خواتین فٹ بال ٹیم کی ایک کھلاڑی ہاجرہ خان ان دنوں مالدیپ میں ہیں، جہاں وہ مالدیپ کی خواتین فٹ بال لیگ کھیل رہی ہیں. وہ پاکستان کی پہلی خاتون فٹ بالر ہیں جنہیں ملک سے باہر کسی لیگ میں کھیلنے کا موقع ملا ہے. ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ہاجرہ خان سے بات کی اور ان سے اپنی فٹ بال اور برازیل میں جاری عالمی کپ سے ان کی دلچسپی کی بابت گفتگو کی.
مالدیپ میں یہ لیگ کھیلنے کا تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا ہے اب تک؟
جی میں پاکستان کی پہلی خاتون ہوں اینڈ کافی مجھے مزہ آ رہا ہے یہاں پہ کھیلنے سے. فٹ بال کا لیول ڈفرینٹ ہے. کافی فخر کی بات ہے کہ میں پہلی ویمن فٹ بالر ہوں جس کو ایسا چانس مل جائے.
تو اس لیگ میں ہاجرہ آپ کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی خواتین فٹ بالر آئی ہیں؟
ہمارے اوپوننٹ کلب ہیں، انہوں نے انڈیا کی کیپٹن کو بلایا جو کہ کافی اچھا کھیلتی ہے. اس کے علاوہ میری ٹیم میں بھی ایک سری لنکن پلیئر ہے جو کہ یہ ایک اور نیشنل ٹیم کی پلیئر ہے.
یہ بتائیں ہاجرہ کہ کھیل تو رہی ہیں آپ لیگ، لیکن کیا برازیل میں ہونے والے عالمی کپ مقابلے بھی دیکھ رہی ہیں؟ اس کے میچز پہ آپ کی نظر ہے؟
جی بالکل، ورلڈ کپ مس کون کر سکتا ہے. ہم لوگ کا فل ٹیم آلموسٹ رات میں بیٹھ کے ہم لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ تو اپنی اپنی ٹیمز کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا، تو کون سی ٹیم ہاجرہ کی فیوریٹ یا پسندیدہ ٹیم ہے، کس کو آپ سمجھتی ہیں؟
مجھے پہلے تو اسپین کا فٹ بال بہت پسند ہے، اس لیے اسپین از مائی فرسٹ چوائس اور سیکنڈ چوائس میری جرمنی ہے.
اچھا، تو کیا خیال ہے یہ والا فٹ بال کپ جیتے گا کون ہاجرہ؟
مجھے لگ رہا ہے شاید جرمنی جیت جائے.
اچھا، پرتگال وغیرہ میں دلچسپی نہیں ہے؟ رونالڈو کا خاص طور پر خاصا نام تھا، لیکن وہ تو بڑی مایوسی کا کھیل دکھا کے گئے اب تک.
جی پرفارمنس اس کی اتنی خاص نہیں تھی اور آئی تھنک میسی کی بھی اتنی اچھی نہیں رہی ہے جو ٹاپ ٹو نیم آج کل چل رہے ہیں. تو آئی ایم ہوپنگ کہ نیکسٹ میچز کافی اچھے آئیں گے، ریزلٹ بہتر ہوں گے ورلڈ کپ میں.
اچھا، یہ بتائیے کہ پاکستان میں خواتین فٹ بال کا کیا مقام ہے؟ کیا واقعی فیڈریشن ویمنس فٹ بال کے لیے کچھ کر رہی ہے یا اسے زبانی جمع خرچ ہے؟
فٹ بال پاکستان میں ویمنس فٹ بال کو بھی 9 سال ہوئے، صرف فیڈریشن کر رہی ہے، کافی سلو کر رہی ہے کام. ہمارے ایئرلی ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے نیشنل ٹورنامنٹ، ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن چیمپئن شپ آ جاتی ہے تو اس سے پہلے ایک 2 مہینے کا کیمپ لگ جاتا ہے بس نیشنل ٹیم پلیئرس کے لیے. آئی تھنک یہ انف نہیں ہے. اس سال نومبر میں ہمارے پاکستان میں صرف چیمپئن شپ ہو رہی ہے، جو ساری ساؤتھ ایشین ٹیمس ہمارے پاکستان میں آئیں گی کھیلنے کے لیے. تو اس سے پہلے کے لیے آئی تھنک ہمیں کافی پریکٹس اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارا سپٹمبر میں قطر کا فرینڈلی میچز سے شاید ٹور ہے جو اگر یہ ہوتا ہے.
مالدیپ میں رہنا سہنا کیسا لگ رہا ہے؟ کھانا وغیرہ کیسا ملتا ہے؟
مجھے اینڈ کھانا خود ہی یہ لوگ دیتے، ہمارے پریفرنسز پوچھ لیتے تو ڈائٹ کافی ہیلدی ہے. ٹراپیکل ان کے یہاں پہ ڈیلی تو لاٹ آف رائس، اس لیے اینڈ پاکستانی ہوتے ہوئے ہم لوگ زیادہ نان اینڈ بریڈ کی طرف ہوتے ہیں، تو اٹس کائنڈ آف اے چینج.
تو مرچ مسالہ اور وہ جو چٹخارے والے سالن کھانے ہوتے وہ ملتے ہیں نہیں ملتے؟
پاکستان میں ویسے بھی فٹنس کی وجہ سے تھوڑا کم کھاتی ہوں، لیکن جی یہاں پہ وہ کافی مسنگ ہے، لاٹ آف رائس اینڈ سبزیاں سی فوڈ وغیرہ.
تو گھر والے اور پاکستان یاد آتا ہے یا بس مست مگن ہے ٹھیک ٹھاک؟
20 days آلموسٹ ہونے والا ہے تو تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے، بس ٹورنامنٹ کھیل کے گھر ہی جانا ہے ویسے.
تنخواہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جیب خالی تو نہیں رہتی؟
نہیں، جیب ٹائٹ.
اچھا، تو شاپنگ وغیرہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی
یہاں پہ؟ ایز سچ کچھ موسٹلی امپورٹڈ سٹف ہے کیونکہ ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں یہاں پہ، تو شاپنگ اتنی زیادہ کچھ خاص نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ہے.
چلے، آپ سے بات ہوئی، بہت بہت شکریہ.
برازیل میں بچوں کے نام مشہور غیر ملکی فٹ بالرز کے ناموں پر رکھنے کی روایت کتنی پرانی ہے، اس بارے میں شفیع نقی جامعی اپنے مخصوص انداز میں آپ کو آئندہ ہفتے بتائیں گے. فی الحال عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اسپورٹس راؤنڈ اپ آپ نے سنا. لاہور میں چند دن قبل پولیس کارروائی میں 11 افراد کے ہلاک ہونے کے واقعے پر وزیر اعلی شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا استعفی طلب کر لیا ہے. سیربین اب اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں، پروڈیوسر تھیں امبر خیری، لندن اسٹوڈیو میں تکنیکی معاونت فراہم کر رہے تھے ایلسٹر بیوس، اسلام آباد سے ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق، فراز ہاشمی کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں چلتے چلتے خبریں, عالمی خبریں زہید الدین بابر سے.
پاکستان میں جنوبی پنجاب کے ضلع لیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 20 سالہ لڑکی کے ریپ اور قتل کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس لڑکی کی لاش آج صبح ایک درخت سے بندھی ہوئی ملی تھی. لاہور میں منگل کو تحریک منہاج القرآن کے دفتر کے باہر تصادم کے تناظر میں وزیر اعلی پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور اپنے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر سے استعفے مانگ لیے ہیں. پاکستانی فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں 2 لاکھ مقامی باشندے نقل مکانی کر چکے ہیں. عراق میں شیعہ فرقے کے رہبر اعلی نے جلد از جلد نئی حکومت بنانے کی اپیل کی ہے. اور بھارت کے سینئر سیاستدانوں نے حکومت کی ہدایات پر شدید تنقید کی ہے, جن میں سرکاری افسران کو سوشل میڈیا اور سرکاری رابطوں کے لیے ہندی زبان استعمال کرنے کا کہا گیا تھا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.